السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ کسی اسپیسیفک ٹاپک کے تحت نہیں ہے، بلکہ آج ہم جنرک کوشچن آنسرز جاوید صاحب کے سامنے کچھ کوشچنز رکھیں گے اور ان سے جاوید صاحب سے استفادہ کریں گے. میرے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ صحافی حضرات بھی موجود ہیں، دیگر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں، اور طلبہ و طالبات بھی یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلا سوال جاوید صاحب کے سامنے میں یہ رکھنے جا رہا ہوں کہ حالیہ جاوید صاحب، یہ جو امریکہ کا اقدام ہوا ہے یروشلم سے متعلق اور اس کے خلاف قرارداد بھی منظور ہوئی ہے جنرل اسمبلی میں، اس اقدام کو، امریکہ کے اس اقدام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہمارے مسلم ممالک ہیں جنہوں نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، یہ جو فیصلہ ہے یہ خالص کوئی دینی ہمارے اوپر فریضہ ہے، دینی نظر سے اسے دیکھنا چاہیے، یا یہ پیورلی پولیٹیکل مسئلہ ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب یہاں پر دنیا میں موجود تھے تو یروشلم جو ہے وہ بنی اسرائیل کا دارالخلافہ تھا، یہ تاریخی حقیقت ہے. تو اس کو ذرا آپ اس تناظر میں بھی بیان کیجئے گا کہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ، اس فیصلے کو.
ہر چیز کو دیکھنے کے دو زاویے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ نظری لحاظ سے ہم اس کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں. نظری لحاظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک معاملہ ہوا، قانون کی روح سے، اخلاق کی روح سے اس کی کیا حیثیت. میں آپ سب جانتے ہیں کہ کم و بیش 673 سال کے بعد جنرل NLB نے قبضہ کر لیا تھا. جس وقت قبضہ کیا گیا اس زمانے میں قانون یہی تھا کہ آپ کسی علاقے پر قبضہ کر لیں تو وہ آپ کا حصہ ہے، آپ چاہیں تو اسے اپنی مملکت میں شامل کر لیں، چاہیں تو نکال دیں. برطانیہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کو انتداب میں دے دیا گیا، ایک طرح سے امانت میں دے دیا گیا. لیکن اس دوران میں وہ مسئلہ پیدا ہو چکا تھا جس کو اب پوری انسانیت بھگت رہی ہے، یعنی بہت بڑے پیمانے پر وہاں یہود آباد کیے جا چکے تھے اور وہ اپنے سامنے ایک باقاعدہ متعین مقصد رکھتے تھے. اقوام متحدہ نے ایک فیصلہ کیا، آپ جانتے ہیں کہ اس فیصلے میں اسرائیل کے حدود بھی متعین کر دیے گئے اور یروشلم کے بارے میں بھی یہ طے کر دیا گیا کہ یہ شہر اقوام متحدہ کے اہتمام میں رہے.
ٹھیک،
اب اس بحث سے قطع نظر کر لیجئے کہ مسلمانوں نے اس کو تسلیم کیا یا نہیں کیا، لیکن اس کے بعد 1928 میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات عالمی سطح پر طے ہو گئی کہ اب قبضہ بنیاد نہیں بن سکتا کسی علاقے کے آپ کی مملکت کا حصہ بننے کی.
صحیح ہے،
یعنی امریکہ اور فرانس میں جو مشہور معاہدہ ہوا تو اس کے بعد دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آئی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زمانے تک، یعنی کم و بیش ہماری معلوم تاریخ میں 2000 سال تک، اس کو جائز سمجھا جاتا تھا کہ آپ جائیں، آپ فتح کریں، اس کے بعد آپ کی فتوحات طے کریں گے کہ آپ کی سلطنت کہاں تک پہنچتی ہے، اور یہ جائز طریقہ تھا. لیکن آہستہ آہستہ دنیا نے اس کو ناجائز ڈکلیئر کر دیا.
ٹھیک ہے،
اور پھر بتدریج یہ بات مان لی گئی کہ اگر آپ کا قبضہ کسی علاقے کے اوپر 100 سال بھی رہتا ہے تو وہ مقبوضہ علاقہ ہے، آپ وہاں کچھ خاص نوعیت کی تبدیلیاں بھی نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے،
یہ بین الاقوامی قانون ہے.
ٹھیک،
چنانچہ اب اگر اسرائیل نے کچھ جنگوں کے نتیجے میں، اس پر بھی ہم اس وقت تبصرہ نہیں کرتے کہ وہ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے تو بین الاقوامی قانون کے مطابق وہ قبضہ ہی ہے.
ٹھیک،
یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کی سلطنت کا حصہ بنے.
ٹھیک ہے،
یعنی اس وقت ہم دنیا کے مسلمات کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں. جب آپ نے بین الاقوامی قانون میں یہ بات مان لی کہ یہ اقوام متحدہ کے طے کردہ حدود ہیں، یہ اسرائیل کے جائز حدود بن جائیں گے، یہاں مذہبی حوالے سے کوئی جائز ناجائز کی بحث نہیں ہو رہی.
ٹھیک ہے،
اور اگر وہ اس سے آگے تجاوز کر کے کسی جنگ کے نتیجے میں، خواہ وہ جنگ اس کے خلاف جا رہیت کے نتیجے میں ہوئی ہو یا اس نے اقدام کیا ہو، دونوں صورتوں میں بین الاقوامی قانون قبضے کو تسلیم نہیں کرتا،
وہ مقبوضہ علاقہ ہی
کہلائے گا. یہ جتنی اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں وہ اسی اصول پر ہیں، یعنی جب بھی اسرائیل وہاں کوئی بستیاں بناتا ہے، کوئی اقدامات کرتا ہے، کوئی آگے بڑھنے کی صورت نکالتا ہے تو اسی وجہ سے پوری دنیا کا ضمیر اس کے خلاف اکٹھا ہو جاتا ہے.
صحیح،
اس وقت بھی ایسا ہی ہوا ہے، یعنی ان چند ممالک کو نکال دیجئے جو یا وہاں گئے نہیں یا انہوں نے خلاف ووٹ دے دیا، ورنہ بحثیت مجموعی پوری انسانیت نے اسی اصول پر اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. تو نظری اعتبار سے تو یہی صورتحال ہے، یعنی یہ ایک ناجائز اقدام ہے، بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے، کسی حال میں بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، کوئی شریف النفس انسان اس کو گوارا نہیں کر سکتا. آپ جب تک دنیا کو پلٹا کر 1928 سے پیچھے نہیں لے جائیں اس وقت تک اس کے حق میں کوئی گفتگو بھی نہیں کی جا سکتی.
ٹھیک ہے،
اب انہوں نے اچانک یہ فرمایا کہ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو تسلیم کر لیں، تو دوسرا زاویہ یہی ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سی چیزیں نظری لحاظ سے غلط یا صحیح سے آگے بڑھ کر حقیقت بن جاتی ہیں. جب وہ حقیقت بن جاتی ہیں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ طاقت فیصلہ کرتی ہے.
ایک مسلمانوں کی تاریخ میں تو بیت المقدس کی بڑی اہمیت رہی ہے اور اس کو مذہبی فریضہ سمجھ کے بہت ساری لڑائیاں ہوئی ہیں اس طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی, اور مسلمانوں نے جب تک اس کا کنٹرول رکھا تو اس کو تقریباً ایک عالمی شہر بنائے رکھا. تو مسلمانوں کے ہاں پھر ایک حدیث میں بھی ہے کہ تین مساجد کے لیے سفر کرنا جائز ہے اور ان میں سے ایک مسجد اقصا ہے. تو اس صورت میں کیا مسلمانوں کے سیاسی بیانیے کا ایک ناگزیر جز نہیں ہے کہ ہم اس کی نہ صرف مخالفت کریں بلکہ اس کے واپس حصول کی بھی کوششیں جاری رکھیں؟
یہ بات یہ ہے کہ جو حصول ہوا تھا سیدنا عمر کے زمانے میں وہ بھی اس زمانے کے قانونی کے مطابق ہوا تھا. یعنی اس وقت جیسے میں نے عرض کیا کہ قبضے کیے بھی جاتے تھے, شہر ایک قبضے سے دوسرے قبضے میں بھی جاتے تھے. ہندوستان میں اگر مغل آ گئے تو ان کی حکومت بھی جائز ہو گئی, ایران میں صفوی آ گئے تو ان کی حکومت بھی جائز ہو گئی. تو یہاں اگر تو آپ مذہبی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ بحث ہے. یعنی مذہبی لحاظ سے اس کی حیثیت کیا ہے, اس کی تولیت کس کے پاس ہونی چاہیے, کس کا حق ہے. لیکن اگر آپ بالکل سیاسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس وقت کے قانون کے مطابق مسلمان قابض ہو گئے, اور جب اس کے بعد دنیا میں قبضے ہوتے رہے. میں نے تو عرض کیا کہ جب جنرل ایلن بھی داخل ہوا ہے تو اس وقت بھی وہ اگر چاہتا.
لیکن گاندھی صاحب, ہم تین میں سے ایک حرم کو جانے دیں دوسروں کے ہاتھ میں.
دیکھیے, اگر آپ, میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ مذہب کی گفتگو شروع کرنا چاہتے ہیں تو ضرور, لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس سے ہٹ کے یہ دیکھیے کہ وہ آپ کے لیے اگر مثال کے طور پر حرم ہے تو وہ یہود کے لیے تو ان کی اصل مرکزی عبادت گاہ ہے. اچھا, مسیحیوں کے لیے
سیاسی انداز میں آپ لے رہے ہیں تو پھر اس طرح لے لیں کہ یہ جو ریزولیشن آئی ہے اس میں صرف 58 مسلم ممالک نہیں, 128 ممالک ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار درست نہیں تھا, یہ طرز عمل امریکہ کا درست نہیں ہے. اور دوسری طرف جب ہم دنیا کے اندر انتہا پسندی اور شدت پسندی کی بات کرتے ہیں تو وہ اسی طرح کے عوامل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بیانیہ ہونا چاہیے کہ یہ جو امریکہ کی طرف سے یہ طرز عمل اختیار کیا جا رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, کہ ریزولیوشن پاس ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم تو کریں گے, تو پھر یہ انتہا پسندی,
کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا.
جی, انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو پھر انتہا پسندی اور شدت پسندی میں تو اضافہ ہوگا, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟
امریکہ. دیکھیے, جو یہاں تک اس وقت کی صورتحال کا تعلق ہے, ہر لحاظ سے یہ اقدام غلط ہوا ہے. عالمی ضمیر اس کی مذمت کر رہا ہے, کوئی بھی شریف النفس آدمی اس کی تائید نہیں کر سکتا. اس طرح کے اقدامات جب کیے جائیں گے اس کے نتیجے میں رد عمل کی نفسیات پیدا ہوگی. مسلمان نوجوانوں کو پھر آپ روک نہیں سکتے کہ وہ اپنی تنظیمیں بنائیں اور اس طرح کے اقدامات کریں. تو یہ سیاسی لحاظ سے بھی اور نظری اعتبار سے بھی اور بین الاقوامی قانون کی لحاظ سے بھی آخری درجے کی ایک غلط صورتحال ہے جو پیدا ہو گئی ہے. اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی.
لیکن ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ صرف امت مسلمہ کے حوالے سے ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ عالم اسلام کی جب ہم صورتحال دیکھتے ہیں کہ جب دہشت گردی کے خلاف کانفرنس ہوتی ہے ریاض میں تو 58 ممالک کے سربراہان مملکت وہاں پر موجود ہوتے ہیں, اور جب ترکی اس برننگ ایشو پہ کانفرنس بلاتا ہے تو وہاں پر صرف 16 سربراہان مملکت جاتے ہیں. تو ہمارے جو عالم اسلام کے حکمران ہیں وہ تو رد عمل صرف ریزولیشنز کی حد تک کرتے ہیں. تو امت مسلمہ کے لیے آپ گائیڈ لائن بتائیں کہ وہ کیا کریں, ان کے اپنے جذبات ہیں.
میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت امت مسلمہ جس کو آپ کہتے ہیں اگر اس کی کوئی سیاسی حقیقت ہے تو وہ اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتی. جو آپ زمینی حقائق کے مطابق قدم اٹھا سکتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جس کی آپ کے اندر ہمت اور صلاحیت ہوتی ہے. تو آپ ریزولوشن پاس کر سکتے ہیں, آپ قرارداد منظور کر سکتے ہیں, آپ اقوام متحدہ میں تائید کر سکتے ہیں, آپ ایک بیان دے سکتے ہیں جیسے کہ دیے جا رہے ہیں. اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا.
دیکھیں, اس کا کیا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک مذہبی بیانیہ تو کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ مسلمان بھی کرتے ہیں اور جیوز بھی اپنے حساب سے کرتے ہیں, لیکن اصل معاملات جو ہیں وہ سیاسی اور قوت کی حقیقتوں کے مطابق آج کے زمانے میں ہوتے ہیں. انٹرنیشنل لا کچھ بھی کہتا رہے, طاقتور ممالک جو ہیں وہ اپنی مرضی بڑی حد تک چلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں.
یہی بات میں نے پروفیسر برس کی, میں نے تو ابتدائی میں یہ کہا تھا کہ اس کے دو پہلو ہیں, ایک نظری پہلو ہے لیکن ایک زمینی حقیقت ہے, اور وہ یہ ہے کہ طاقت اگر آپ کے پاس ہوتی ہے تو طاقت اصل میں خود قانون تخلیق کرتی ہے, وہ کر رہی ہے.
رامی صاحب, دو حرم جو ہیں ہمارے, مدینہ منورہ, مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر مکہ, ان دونوں پہ خدا نخواستہ اگر کوئی دوسرا ملک قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو پروبیبلی جو اس جنگ میں حصے دار نہیں ہوگا وہ شاید دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے. اس معاملے میں مجھے آپ کی بات سے اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ آپ غالباً اس کو حرم کی فہرست میں شامل بھی نہیں سمجھتے اور اس کی مذمت کم یا کم از کم اتنی جدوجہد جو اس کے دوبارہ حصول کے لیے ہونی چاہیے جتنی کی کوشش ہو سکتی ہے. آپ غالباً اسے بھی شرن اس کو شریعت کا حصہ نہیں سمجھتے.
میں نے تو ابھی شریعت کے پہلو سے کوئی گفتگو نہیں کی, جو اس وقت کی صورتحال ہے اس کے بارے میں عرض کیا ہے کہ کسی چیز کو بھی دیکھنے کا ایک مذہبی زاویہ ہو سکتا ہے, لیکن پہلے یہ تو دیکھنا چاہیے کہ بین الاقوامی قانون کی روح سے کیا کوئی غلط کام ہوا ہے. تو آپ کے پاس ایک بڑی طاقت آتی ہے جب آپ دنیا کے اندر مسلمات کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہیں تو اس پر آپ احتجاج کرتے ہیں, اپنی بات کہتے ہیں. ابھی بھی دیکھیے نا کہ ایسا تو نہیں کہ ایک مذہبی مقدمے کے طور پر اقوام متحدہ میں اس کو پیش کیا گیا, وہاں تو ایک سیاسی مقدمے کے طور پر یہ پیش ہوا اور دنیا کی بہت بڑی اکثریت نے تائید کی اس بات کی. اچھا, اقوام متحدہ تو آپ دیکھیے اپنی سرشتی میں بے انصافی پر مبنی ہے. جب آپ پانچ طاقتوں میں سے ہر طاقت کو ویٹو پاور دے دیتے ہیں تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر جمہوری اصول, استدلال, کسی چیز کا خیر یا شر ہونا اخلاقی بنیادوں پر, یہ بےمانی ہو جاتا ہے. یعنی ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے تو کوئی طاقت بھی ویٹو کر دے گی اس چیز کو. اس سے آپ اتنی توقع کر سکتے ہیں جہاں سے اقوام متحدہ کی پیدائش ہوئی ہے. یعنی اس کی پیدائش ہوئی ہے اصل میں دوسری جنگ عظیم کے بعد کی صورتحال سے. وہی پانچ ممالک ہیں جنہوں نے وہ جنگ جیتی ہے اور وہی آج وہاں چودھری ہیں. ان کی چودراہٹ میں پوری دنیا کو جینے پر مجبور کیا جا رہا ہے. پہلے اس صورتحال کو سمجھ لینا چاہیے. اب جو بات آپ فرما رہے ہیں بار بار کہ اس کو مذہبی زاویے سے دیکھا جائے, تو دیکھیے بات یہ ہے کہ مذہبی زاویے سے آپ جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. جنگ کرنے کی پوزیشن میں جب آپ ہوتے ہیں, آپ نے ایک نہیں دو نہیں تین مرتبہ جنگ کی ہے اس موضوع پر, تینوں مرتبہ آپ جو کچھ پاس تھا وہ بھی کھو بیٹھے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اب کس نوعیت کا جنگ کا طبل بجایا جائے. کیا مسلمان اس صورتحال کے لیے تیار ہیں, وہ یہ کر سکتے ہیں؟ تو جس وقت کسی قوم کے اوپر اس نوعیت کا زوال آ جاتا ہے جس طرح کا زوال ہمارے اوپر آیا ہوا ہے, تو اس کے بعد بس خدا ہی حفاظت کرے تو کرے مکہ اور مدینہ کی بھی. آپ یہ دیکھیے کہ جس زمانے میں برطانیہ کی افواج مکہ اور مدینہ کے بالکل قریب پہنچ گئی تھیں, اس وقت کیا عالم اسلام میں سے یہاں سے جتھے روانہ ہو گئے تھے؟ اچھا, پھر یہ کہ موجودہ زمانے کی جنگوں میں کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر آپ ایک ہجوم کو اکٹھا کر کے لے جائیں تو اس میں آپ کوئی جنگ جیت جائیں گے؟ تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس دور میں کھڑے ہیں, کہاں کھڑے ہیں, کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے.
اس میں کیا جنگ آپ کے خیال میں یہی ہوتی ہے جی جو ٹینکوں سے, توپوں سے؟ کیا ہمارے عالم اسلام اور خصوصاً عرب ممالک کے پاس ایسے ہتھیار نہیں ہیں؟ یہی اسی اسرائیل کے حوالے سے 1973-74 میں ایک ہتھیار استعمال کیا گیا تھا, آئل کا ہتھیار. تو کیا ہمارے پاس ایسی لیڈرشپ ہے جو اس طرح کا اقتصاد, دیکھیں اصل جو امریکہ پہ پریشر آ سکتا ہے وہ تو اقتصادی ہے کہ جس پہ وہ زچ بھی ہو سکیں. تو آج کیا آپ کو عالم اسلام کے اندر کوئی ایسی لیڈرشپ نظر آتی ہے جو اس طرح کے اقدامات کر سکے؟
اسی سوال کے ساتھ
ایسی لیڈرشپ بھی نہیں ہے.
اسی سوال کے ساتھ ایک میرا بھی ضمنی سی ذیلی سی ایک ساتھ ایک لے لیجیے, وہ یہ ہے کہ کیا شرن پاکستان کے اوپر جس طرح کی کیمپین بھی چل رہی ہے کہ ایسی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے جس میں یہودی سرمایہ کاری یا یہودی انٹرسٹ ہے, یہ وہ کم از کم صورت نہیں ہے کہ جو شرن ہر مسلمان پہ واجب ہو جائے گی؟
اگر یہ ممکن ہے تو ضرور کریں, لیکن اس میں سب سے پہلے یہاں کی تمام لائٹیں بند کر کے یہ پروگرام ختم کرنا پڑے گا, اس کا ایک لازمی نتیجہ.
وجوب کی شرط بھی نہیں مانتے؟
بہت سی مصنوعات وہ ہیں جن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کس دنیا میں, جس دنیا میں آپ کھڑے ہیں اس کے اندر آپ اس طرح کا اگر پیغام بھی دیں گے تو زیادہ سے زیادہ بہت لوگ پینا چھوڑ دیں گے.
ڈاکٹر صاحب وہ ہتھیار کامیاب ہوا تھا؟
یقیناً کامیاب ہوا. میں نے اسی لیے عرض کیا کہ آپ کو دیکھنا چاہیے وہاں اس موقع کے اوپر ریاستیں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں تھیں, یعنی ان کے پاس اس وقت تیل کا ہتھیار موجود تھا, وہ اب کند ہو چکا.
جو حبیب اکرم صاحب جو سوال کر رہے ہیں, اس
کے لیے دونوں چیزیں چاہیے نا, فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والی لیڈرشپ بھی چاہیے اور ہتھیار بھی چاہیے. تو اس وقت آپ کے پاس اقتصادی بائیکاٹ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے وہ ایک ہتھیار موجود ہے. وہ اقتصادی بائیکاٹ آپ کن چیزوں کا کر سکتے ہیں کن کا نہیں کر سکتے اس کی بھی ذرا فہرست بنا لیجیے.
بالکل,
یعنی عملی دنیا میں کھڑے ہو کر
استفتاح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں بحثیت حبیب اکرم میں بیت المقدس پر صہیونی یا یہودی غلبے کے خلاف, میں اس کے خلاف کسی جدوجہد کا حصہ بننا چاہتا ہوں, نہ میں فوجی ہوں, نہ میں ماہر معاشیات ہوں, نہ میرے پاس اتنا پیسہ,
میں ایک عام شہری ہوں,
صحیح, میں کیا کروں؟ کیا میرے اوپر کچھ اس پہ کوئی شرعاً کوئی فریضہ عائد ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا؟ अगर आयद होता है तो मैं उसकी किस हद तक तकमील कर सकता हूँ।
मेरे ख्याल में इसराइल का जो
कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा काम,
ऐसा नहीं है कि जब से इसराइल का क्याम हुआ हमेशा इसराइल जीतता है। इसराइल और अरब वॉर तीन नहीं हुई, चार हुई, एक 48 की थी, एक 67 की, एक 73 की जो मशहूर है। एक ऐसी जंग थी जिसमें इसराइल को शिकस्त हुई थी और वो 1956 की जंग सुएज थी। नामजी साहब को उसके बारे में ज्यादा तफसील पता होगी, जब जमाल अब्दुल नासिर ने एक पीपल्स रिविलियन, पीपल्स रेवोल्यूशन उभारा था मिस्र में और अरब को मुतहद करने की कोशिश की थी, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बनाने की कोशिश की थी। क्योंकि जितने ये अरब मुल्क है ये सारे आर्टिफिशियल मुल्क है। ये दो माहदे हैं, बेलफोर ट्रीटी है और साइक्स पिकॉट माहिदा 1916 का, जिनके तहत आप उनका नक्शा देख लें, लकीरें लगा के उनको काटा गया, ये मसनू। और यहाँ पर सऊदी अरब में पर्सी कॉक्स ने नजफ और जहाज को मिला के एक नई सल्तनत बनाई अंग्रेजी साम्राज्य के नीचे। अब 56 की वॉर में स्वेज में इसराइल और फ्रांस और बर्तानिया मिलकर लड़े थे, क्योंकि नासिर ने स्वेज कैनाल को नेशनलाइज कर लिया था और उस जंग में इसराइल को शिकस्त फाश हुई थी और फिर आइजनहावर ने सुलह कराई थी। इस और दूसरी मरतबा जब इसराइल की सहूनी रियासत को एक सीरियस खतरा हुआ था वो 2011 में हुआ था, कि जब अरब तूफान उभरा था, अरब इनकलाब उभरा था 2011 में ट्यूनिस से लेकर
अरेबियन सी तक। आपका सवाल क्या है?
मैं उसी तरफ,
उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की तरफ इशारा किया कि जब आप किसी इकदाम की बात करते हैं तो इकदाम में दो अज्जा लाजिम होते हैं, यानी आपके पास ऐसी लीडरशिप हो कि जो जरूरतमंदाना फैसला कर सके और आपको अपने आवाम की कुल्ली
ताईद हासिल हो, ठीक।
यानी ये दो चीजें बसा औकात बड़ी ताकतों से भी टकराने में कामयाबी का
वही मिसाल दे रहा था। 2011 में जो मूवमेंट हुई थी, अरब रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें सबसे बड़ी पर कैपिटा जो पार्टिसिपेशन थी बगावत की वो इसराइल में थी। उनकी 70 लाख में से 7 लाख आबादी हाइफा, तल अवीव, अशडोड और जरूशलम की गलियों में इजरायली
खारजी महाज से। अगर हम दाखिली महाज पे जरा आ जाए, चूंकि यही इसी इशू से मुतलक पाकिस्तान के अंदर भी एक नया रुझान सामने आया है।
जो मेरा अच्छा था,
इंतहा पसंदी, और जब हम शिद्दत पसंदी की बात करते हैं कि इस्लाम अमन भाईचारे इतदाल पसंदी की और हर हवाले से इतदाल पसंदी की बात करता है। अब ये जो खत्मे नबुव्वत पे हलफनामा जो कौमी असम्बली में एक इशू बना, उसमें हमारे उलमा इकराम ने डॉक्टर साहब जिस तरह का तर्ज अमल अख्तियार किया कि एहतजाज की हद तक तो सारा कुछ दुरुस्त था और वो मामला दुरुस्त भी हो गया। ये जो एक नया रुझान सामने आया है हमारे उलमा इकराम का, इसे आप किस तरह देख रहे हैं? ये बयानियां ये क्या जाहिर करता है?
ये रुझान तो बड़ी अफसोसनाक रुझान है। देखिए, उसमें जिस तरह की गुफ्तगू की गई, जिस तरह लोगों के लिए ये सब कुछ बायस आज़ार बना, जिस तरीके से दीन के बुनियादी मुसलमात की खिलाफवर्दी की गई, और फिर यही नहीं है कि बदजुबानी इख्तियार की गई बल्कि उसके लिए शरीयत को भी बीच में ले आया गया, तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत है। मैं तो चूंकि इस तरह के मामलात में कोई जाती कमेंट कभी नहीं करता, लेकिन सच्ची बात है कि इसमें दिल छलनी है। यानी क्या यही अब इस्लाम की तस्वीर रह गई है? यही हमने लोगों को दिखाना है? मैंने 12 लोगों को तवज्जो दिलाई है कि पहले आप फैसला कीजिए कि ये जो आप तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत कहते हैं, ये कोई फ़र्द है जिसका तहफ़्फ़ुज़ करना है या ये कोई अकीदा और नज़रिया है? अगर ये अकीदा और नजरिया है तो इसका तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ इस्तदलाल से होगा और कोई रास्ता नहीं है।
सर,
तो हमारे यहाँ चूंकि ये खास तरह का सियासी ट्रेंड बन चुका हुआ है, चलिए उस हद तक आपने मुजाहरा कर लिया, आपने एहतजाज कर लिया, लेकिन एहतजाज और मुजाहरे की भी अपनी अखलाकियात है। यानी ये नहीं हो सकता कि आप लोगों के लिए रास्ते बंद कर दें, ये नहीं हो सकता कि आप गरीबों के लिए मुसीबत बन के बैठ जाएं। इसमें कोई रास्ता इसके सिवा नहीं है कि शाइस्तगी के साथ अपनी बात कहें, मुजाहरा करने में कोई माने नहीं, जलसा करने में कोई माने नहीं, एक जमहूरी माशरे में इन सब चीजों की आपको इजाजत है। लेकिन आप थोड़ी इजाजत दें तो मजहबी पहलू के
जी
के बारे में एक अच्छा सवाल उन्होंने किया था, उसके बारे में मैं अर्ज कर दूं। देखिए, बात यह है कि एक आम मुसलमान इज्तिमाई मामलात में खुद कोई इकदाम नहीं कर सकता, उसको अपनी लीडरशिप को तवज्जो दिलानी होती है। ये जो अभी इन्होंने तस्वीर खींची है, जरा इसको आप आज के सूरत हाल में लाइए। यानी आपके यहाँ ये मालूम है कि सऊदी अरब ने एक आलमी इत्तेहाद बनाया है, उस आलमी इत्तेहाद की तरफ से भी किसी इकदाम को आपने सुना? यानी जिसमें वो 35-40 ममालिक भी शरीक है। तो पहले ये देखना पड़ेगा क्या आपकी लीडरशिप भी मामले को यहां से देखती है। इस वक्त तो अंधों को नजर आ रहा है कि बहुत से ममालिक अपने ताल्लुकात पैदा कर चुके हैं, बहुत से ममालिक इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। तो पहले अपना मुकदमा तो मुतय्यन कर लीजिए वो क्या है, फिर आपकी लीडरशिप है जो फैसले करती है और वो फैसले मौसर होते हैं जब लीडरशिप करती है। अगर आवाम फैसले करने लग जाएंगे तो अपने जज्बात की तस्कीन कर लेंगे, भाई आप अपने बारे में या मैं अपने बारे में ऐलान कर देते हैं कि हम आज के बाद कोई इसराइली मसनूआत नहीं इस्तेमाल करेंगे, जज्बात की तस्कीन हो जाएगी, नतीजा कोई नहीं निकले।
एक मुसलमान के तौर पर हमारा दुरुस्त क्लेम बैतुल मक़दस को या जेरूशलम के लिए क्या है कि तीनों जो यहूदी ईसाई और मुसलमान तीनों का क्लेम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने मेराज पे जाने के वाक़े से लेके और हज़रत उमर और सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी और दरमियान के हज़ार साल और इन सब के बाद अब हमारा ट्रू क्लेम उस लैंड के लिए क्या है?
ये कि क्या है, ये क्या होना चाहिए
जी, क्या होना चाहिए,
क्या है, क्या वो तो आपको मालूम है। यानी मुसलमान कहते हैं कि हमारा किबला अव्वल है, हम इसको आजाद कराएंगे, लेकिन क्या होना चाहिए? जाहिर है कि क्या होना चाहिए कि दोनों पहलू होते हैं, मजहबी पहलू भी होता है और सियासी भी। तो मेरे नजदीक दोनों एतबारात से इंसाफ की बात यह है कि इसको एक आलमी शहर के तौर पर रहना चाहिए, इसका इंतजाम किसी आलमी इदारे के हाथ में होना चाहिए, इसमें हर एक के लिए जाने के दरवाजे खुले होने चाहिए। जो फैसला अक़वामे मुत्तहिदा ने किया था मौजूदा हालात में वही बेहतरीन फैसला था। उसकी वजह यह है कि यहूद भी बहरहाल इसके पीछे कमोबेश 2000 साल की तारीख रखते हैं, मुसलमानों का भी एक जज्बाती ताल्लुक है रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लक बाज़ चीज़ों की वजह से, और बिल्कुल यही सूरत हाल मसीहियों की भी है। आप ये देखिए कि सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम नासरा से जब आए तो इसी कोहे जैतून पर आकर उन्होंने पहला वाज़ कहा, इसी के ऊपर से उनका रफा हुआ, यही वो जगह है जिसमें उन्होंने अपनी बुनियादी दावत पेश की। उनके अगर नजरिए को तस्लीम कर लें तो गोया इस शहर में उनको फांसी दी गई, सलीब दी।
तीनों की
जज्बाती, जब तीनों के जज्बाती ताल्लुकात इस नौइयत के हैं तो फिर कोई एक गिरोह अगर इसके ऊपर अपना इस्तेहकाक साबित करने की कोशिश करेगा तो फिर एक ही चीज रह जाती है ना, वो ये कि आपके पास ताकत है, फिर कब्जा कर लें उसके ऊपर। तो इससे पहले ताकत की बुनियाद पर कब्जे होते रहे और वो बैन अल-अक़वामी कानून में माने जाते थे। मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, मैंने आपसे अर्ज किया कि एक लंबे अरसे तक रहा, सलाहुद्दीन अयूबी के बाद भी 673 साल के बाद एलनबी ने दोबारा उसको हासिल किया है। तो ये सारे मामलात जो हैं ये उस वक्त के कानून के मुताबिक तो आपके हमला करने से हो जाते थे, अब दुनिया में बैन अल-अक़वामी तौर पर इसको तस्लीम नहीं किया जाता। जब तस्लीम नहीं किया जाता तो आपको बैन अल-अक़वामी कानून के अंदर रहकर ही कोई मौकफ इख्तियार करना होगा। मजहबी लिहाज से हमें इसका पाबंद नहीं किया गया कि आपको इस शहर पर लाजमन कब्जा करके रखना,
यही दुरुस्त बात है कि इसके ये तो ज्यादातर इसके साथ
हमें यही कहना चाहिए कि हमारे लिए जाने का रास्ता खुलना चाहिए, हम मस्जिद अक्सा की ज्यारत के लिए जा सके। ये जो हबीब अकरम साहब ने तवज्जो दिलाई थी कि हमारे लिए वो इस लिहाज से मुकद्दस है कि ये तीन वो मस्जिदें हैं कि जिन मस्जिदों की ज्यारत के लिए हम जा सकते हैं, तो हमारे लिए इसका दरवाजा खुले, इस वक्त तो बंद है उसका दरवाजा।
अच्छा, बैन अल-अक़वामी कवानीन की जब आप बात करते हैं तो ये जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि रेजोल्यूशंस मौजूद है, वो बैन अल-अक़वामी कवानीन पे तो वो चलने के लिए तैयार ही नहीं है कि खुद जिन्होंने ये फैसला किया है वो कहते हैं जी कि हम तो आपकी रेजोल्यूशन की भी कोई अहमियत नहीं, हम तो अपना काम करेंगे, तो कवानीन पे तो वो चलने के लिए तैयार नहीं। तो फिर ये सारा रुझान, ये टारगेट तो मुसलमान हो रहे हैं कि जी वो इंतहा पसंद हैं, वो दहशत गर्द हैं, वो शिद्दत पसंद
हैं, यही कह रहे हैं कि जमीनी हकाइक देखेंगे फिर हम क्या हम
की फिर क्या है।
देखिए बात ये बात असल में ये है कि एक जमीनी हकीकत जब भी ऐसे वाक्य हो जाती है तो आपके पास दो ही जरिए होते हैं ना उससे लड़ने के लिए, एक ये है कि आपके पास ताकत है, आप खड़े हो सकते हैं, और जिस तरह उन्होंने इकदाम किया आप भी एकदम कर डालिए। अभी इन्होंने फरमाया ना कि जब आपकी क्यादत ऐसी थी कि वो मौसर इकदाम कर सकती थी, जब लोगों की ताईद हासिल हो गई तो आपने कामयाबी भी हासिल कर ली। मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें जो है ये बड़े लाजमी अज्जा हैं कि आपके अवाम और आपकी क्यादत वो किस मुकाम पर खड़े हैं, तो आप इकदाम कर लीजिए, फिर आप जमीनी हकीकत को एक दूसरी जमीनी हकीकत में बदल देंगे। अगर आपके पास ये ताकत नहीं है तो फिर आपका सहारा क्या है? अखलाकी उसूल, बैन अल-अक़वामी कवानीन, फिर उसी पर गुफ्तगू की जाए।
आपके बारे में आजकल अखबारात में भी कुछ छपा, कुछ जराइद में भी छपा कि आपका जो हदीस के बारे में, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो आपका नुक्ता नज़र है वो न सिर्फ असलाफ के नुक्ता नज़र से मुख्तलिफ है बल्कि मुरवजा अकायद से भी कुछ मुख्तलिफ है। उस चूंकि आप पर ज्यादातर एतराजात पढ़ने को मिले इसलिए आपका मुकदमा समझ में नहीं आया, एतराजात समझ में आ गए।
तो मैं अपना मुकदमा बयान कर देता हूँ इसलिए कि एतराजात पर मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ। सबसे पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दीन दिया है ये किस सूरत में दिया है? कुरान मजीद है, अल्लाह की किताब है, वो दे दी गई मुसलमानों को। उसके बाद एक दूसरी चीज़ भी दी है और वो ये कि अम्बिया अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की रूह से یہی دین ہمیشہ پیش کیا. یہ قرآن کا مقدمہ یہ ہے کہ یہ یہودیت نصرانیت فلاں اور فلاں یہ کوئی الگ ادیان نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین دیا گیا ہے. اس دین میں نماز بھی تھی, اس دین میں روزہ بھی تھا, اس میں حج کی روایت بھی تھی, یہ ساری چیزیں تھیں. تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تصویب سے سینکشن سے آگے جاری کر دیا. تو یہ سنت ہے, اس میں کچھ اضافے فرما دیے, کچھ چیزوں کی اصلاح کر دی, کچھ چیزوں کی تجدید کر دی. جو پہلے کی روایت چلی آ رہی تھی اس کے لیے قرآن کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیا. تو یہ سنت ہے, یہ مسلمانوں کے یہاں جاری ہو گئی, جس کے تحت آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ روزہ رکھتے ہیں, دوسری چیزیں کرتے ہیں. ایک تیسری چیز جو پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی جو لوگ آپ سے ملے صحابہ کرام میں سے, انہوں نے آپ کی باتیں بیان کرنا شروع کی. یعنی کسی نے کہا کہ میں ملا تھا, میں نے آپ کو یہ کرتے دیکھا تھا, کسی نے کہا کہ میں ملا تھا, میں نے یہ سوال کیا تھا, اس کا جواب یہ دیا گیا تھا, یہ چیز زیر بحث تھی, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا, فلاں موقع پر آپ ایک خطبہ دے رہے تھے, اس میں آپ نے یہ تلقین کی تھی, نصیحت کی تھی. اگر آپ غور کریں تو ہر بڑی شخصیت کے معاملے میں یہ ہوگا, یعنی اس سے ملنے والے, اس سے بات کرنے والے اس کے بارے میں رپورٹ کریں گے. یہ جو رپورٹس ہیں, یہ روایات ہیں, یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی, ظاہر ہے کہ آپ ہر جگہ تو موجود نہیں ہوتے تھے, لوگوں تک پہنچنے لگیں اور بعد میں بڑے پیمانے پر پہنچنے لگیں. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو ہمارے ہاں اصطلاح میں حدیث کہا جاتا ہے. یہ فنی لحاظ سے اخبار احاد ہیں. اخبار احاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دو تین چار دس آدمی وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم گئے تھے, ہم ملے تھے, ہم نے دیکھا تھا, یہ بات ہمارے علم میں آئی تھی, وہ آگے اس کو بیان کر دیتے ہیں. یہ تاریخی ریکارڈ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس کے بارے میں میرا موقف بالکل وہی ہے جو ہمارے محدثین کا ہے, اس کی چھان پٹک کی جائے گی, اس
کو دیکھا جائے گا. بارے میں آپ کی کہہ رہے ہیں
تواتر کے ذریعے سے تو دین منتقل ہو جاتا ہے. تواتر حاصل ہے قرآن مجید کو, تواتر حاصل ہے سنت کو. یہ جو اخبار احاد ہیں ان کے لیے فنی اصطلاح یہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا موقف اس معاملے میں بہن ہی وہی ہے جو ہمارے محدثین کا ہے, کہ اس کو چھانیں گے, پھٹکیں گے, دیکھیں گے, یہ تاریخی ریکارڈ ہے, اس کو سند کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے گا, اس کو درایت کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے گا, اور پھر اس کے بعد جو چیز قابل قبول ہوگی اس کو پیش کیا جائے گا. اس میں اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم, کوئی فیصلہ ہے تو سر تسلیم خم, اس کو مانا جائے گا.
غمدی صاحب, یہ جو آج کل مذہب کو, چاہے وہ اسلام ہو, ہندوازم ہو, جوڈائزم ہو, کرسچینٹی ہو, اس کو جو مخصوص مالی مفادات کے لیے, اسٹریٹجک مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, مثلا جیسے اسرائیل کا کریشن جو ہے, چاہے ظاہری طور پہ وہ ایک بیبلیکل میتھولوجی ہے کہ 3200 سال پہلے یہاں یہ ہوا اور اس پر ہم نے یہ یہودی زائن کی جو سلطنت تھی سمارا کی, اس کو ہم نے یہ بنا دیا. لیکن ایکچوئل ریالٹی یہ ہے کہ وہ ایک امپیریلسٹ آؤٹ پوسٹ تھی مڈل ایسٹ میں, پورے مشرق وسطی کو انسٹیبل رکھنے کے لیے, تاکہ تیل کو لوٹا جا سکے. انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے انڈیا کے 100 بڑے امیر ترین لوگوں کے خزانوں کو بھرنے کے لیے, جیسے یہاں پر مذہب کے نام پر جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو مالی مفادات ہیں ان کا کیا ریالٹی ہے, دوسری طرف کہاں کہاں کن کن ان ممالک میں جو بڑے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر مساد کا رول ہے یا نہیں ہے, سفارتی تعلقات ہے یا نہیں ہے, اس کے باوجود کن کن خاص کر نازک لمحات میں پچھلے 6 ماہ میں مساد نے جا کے رول ادا کیا. تو مطلب اتنی منافقت ہے اس پیچھے, کھیل پیسے کا سٹوری آگے مذہب کی
سیاست تو اسی چیز کا نام ہے, یہی کچھ ہوتا ہے اس میں. دیکھیے یہ اس میں صرف مذہب ہی نہیں, ہر وہ چیز جو انسان کی نفسیات میں جذباتی احساسات رکھتی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے.
اعتقاد
اس کو روپیہ استعمال کرتا ہے, وہ اعتقاد کوئی بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے وہ سپرسٹیشن ہو سکتی ہیں, یعنی صرف مذہب ہی نہیں ہے, انسان نفسیاتی طور پر جن چیزوں سے جذباتی لگاؤ رکھتا ہے وہ شخصیات ہو سکتی ہیں, وہ کوئی عقائد ہو سکتے ہیں, وہ کوئی نظریات ہو سکتے ہیں, قوم پرستی ہو سکتی ہے. تو اس کو پوری تاریخ میں ایسے ہی.
جاوید صاحب یہ بتائیے گا, یہ ایک سوال جو ہے وہ بہت زیادہ فیس بک پر پوچھا جا رہا ہے اور وہ مختلف جگہوں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بنی اسماعیل ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بنی اسماعیل تو ہم لوگوں یعنی مسلمانوں کی اپنی اختراع ہے, قرآن مجید اس ٹرمینالوجی سے پورا خالی ہے, سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک آپ پڑھ جائیے بنی اسماعیل کا ذکر کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر ساری باتیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی کو کہا ہے کہ فضلتکم علی العالمین, تمہارے اوپر ساری فضیلت تھی. تو جو انمتا علیہم والی جو ہے وہ نسبت ان کی طرف ہے, بنی اسرائیل کی طرف.
میرے بھائی قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے, تاریخ کے مسلمات تاریخی طور پر دیکھے جاتے ہیں, قرآن مجید ان کا ذکر کرے گا. یعنی قرآن مجید جب کسی چیز پہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو تاریخی معلومات دینے کے لیے گفتگو نہیں کر رہا ہوتا. بنی اسرائیل کون ہے؟ تاریخی طور پر جانتے ہیں ہم کہ کون ہے. بنی اسماعیل کون ہے؟ تاریخی طور پر ایک مسلمہ ہے. تو بنی اسماعیل سیدنا ابراہیم کی اولاد ہے. قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں پہلے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا, اس کے بعد سیدنا ابراہیم کے مکہ میں آنے, اس گھر کو آباد کرنے کی پوری تاریخ بیان کی, اور یہ بتایا ہے کہ یہاں انہوں نے اپنی اولاد کو آباد کیا, ان کی دعا نقل کی ہے سورہ ابراہیم میں. تو سوال یہ ہے کہ اس موقع کے اوپر انہوں نے کس کو آباد کیا تھا؟ ایک تاریخی بحث ہے. تو بنی اسرائیل نے
خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بھی اسماعیل اور ابراہیم دونوں کا ذکر,
تفصیلات بیان کی گئی ہیں, اس میں اسماعیل کا ذکر موجود ہے. تو اس وجہ سے بنی اسماعیل کہہ کے کیوں مخاطب کیا جاتا؟ بنی اسرائیل کہہ کے اس لیے مخاطب کیا گیا کہ وہ اپنی یہ شناخت بنا چکے ہوئے تھے. یہاں تو براہ راست رسول اللہ کی قوم موجود تھی, اور وہ قریش کے نام سے موسوم تھے, اور قریش کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا. یعنی ایک پوری سورہ ہے, لئی الاف قریش الاف ملت الشتاء والسیف. تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ بدقسمتی سے مذہبی علوم میں داخل ہوتے ہیں تو تاریخ کی ابتدا قرآن سے کر دیتے ہیں, یعنی تاریخ کے مسلمات اپنی جگہ کھڑے رہیں گے. تو اس وجہ سے
ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہمیں تھوڑی سی میڈیا کے حوالے سے رہنمائی دیں کہ اس وقت دنیا کے اندر میڈیا کا ہر آنے والے دن کے اندر ایک اہمیت اور حیثیت بڑھ رہی ہے, اور ایک عالمی یلغار بھی ہے ہمارے کلچر پہ. تو یہ آپ کے نزدیک کوئی میڈیا کا ماڈل ہے ایسا جس پہ ہم عمل پیرا ہو کے اپنی اقدار اور اپنی روایات کے تحفظ کے ساتھ اپنا رول ادا کر سکتے؟
ٹو دی ایکسٹینشن آف دس کوسچن سر, سر یروشلم کے اوپر بات شروع ہوئی, ٹرمپ صاحب کی بات ہوئی, تو میں سر اسی کے اوپر آؤں گا. I'll connect with your question
کو میڈیا سے متعلق
کنیکٹ سر. ٹرمپ نے صبح اٹھتے ساتھ تو یہ فیصلہ کیا نہیں, کئی دہائیوں سے یہ ڈیزائن کیا گیا, ایک سپر پاور کو گرایا گیا, پھر ٹوئن سینٹرز کا وہ ٹوئن ٹاورز کا ایشو آیا, اور پھر درجہ بدرجہ. لیکن اسی زمانے میں اگر دوسری طرف ہم اپنے ملک کی سطح پہ آ جاتے ہیں تو ایک بیانیہ کریٹ کیا گیا, اور وہ بیانیہ یہ تھا کہ جو ہونا ہے اسے روکا نہیں جا سکتا, ایوری تھنگ از پری کوڈڈ, اور ہمارے جوانوں کو اس سوچ کے ساتھ لے کے جایا گیا کہ لانگ سائٹڈنیس کچھ نہیں ہوتی, شارٹ سائٹڈنیس ہوتی ہے, صبح چولہا جلنا چاہیے, رات کھانا کھا کے سونا ہے. اب قومی بیانیہ اور میڈیا, اس وقت جو قومی بیانیہ ہمارا نیا قومی بیانیہ سامنے آیا ہے, اس کو میڈیا سامنے لے کے آئے اور اسے سپورٹ کرے, تو آنے والے وقت میں آپ کو کیا لگتا ہے کتنے عرصے میں ہم اس سطح پہ آئیں گے کہ ہم لانگ سائٹڈ نیشن ہو جائیں اور پری کوڈڈ اس تھاٹ سے باہر نکلیں؟
اور میڈیا کو کیا کرنا چاہیے؟ مین بات یہ
بڑا مشکل کام ہے کہ آپ ایک کیپٹلسٹ اکانومی میں کھڑے ہو کر یہ کہہ سکیں کہ لوگ اخلاقی اصولوں کی آخری درجے میں پابندی کریں گے. جو کچھ بھی اس وقت موجود ہے اس میں پہلی فیصلہ کن چیز یہ ہو, اس کے بیچ میں اب آپ کو مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کتنا ایک بیانیہ داخل کر سکتے ہیں, کتنا ایک علم داخل کر سکتے ہیں, یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے.
لیکن مینٹل کنڈیشننگ جو ہے, مطلب ایک اسٹیبلش سائیکالوجی کی ٹرم ہے جس میں آپ لوگوں کو کنڈیشن کرتے ہیں کہ وہ کیا دیکھنا پسند کریں. سو ایک تصور ہے کہ ہم وہ دکھاتے ہیں جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن ہم لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ڈیزائن کیا جا سکتا ہے, ڈیزائن کیا جا سکتا ہے. سو اگر کنڈیشننگ کی جا سکتی ہے تو پھر لوگ وہ بھی دیکھیں گے جو کل دکھایا جائے گا.
علماء کو, ادباء کو, دانشوروں کو ایسے ہی سوچنا چاہیے, یعنی انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہماری قوم کو کیا باتیں بتانے کی ہیں, ہمیں خبر کو کس طرح دینا ہے, ہمیں تجزیے کیسے پیش کرنے ہیں, ہمیں ان کے سامنے کوئی ویژن رکھنا یا نہیں رکھنا. قومی تربیت کے لیے خاص طور پر جو آپ نے تعبیر اختیار کی کہ ایک دور اندیشی پیدا کرنی چاہیے, دنیا کیا ہے, کیسے کام کرتی ہے, اس میں سماجی حقائق کیا ہوتے ہیں, سیاسی حقیقتیں کیسے کام کرتی ہیں, یہ سب کچھ آپ کو ضرور دکھانا چاہیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں علم اور دانش یہ اپنا کردار تو ادا کر سکتی ہے, لیکن اگر آپ کہیں کہ پورا کا پورا میڈیا آپ کے طریقے پر سوچنے لگے, اس کا ویژن یہ بن جائے, تو یہ ممکن نہیں, کیونکہ آپ اصل میں مارکیٹ اکانومی کے اندر.
جو ایک میڈیا میں ہم ایک بات سوچتے ہیں عام طور پہ کہ اگر اباحت کا دائرہ تھوڑا پھیلایا جائے تو تب اس میں ڈرامہ اور فلم آتے ہیں اور میوزک آتا ہے. کیا واقعی ایسا ہے کہ ہم اپنے کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کریں اسلامک پرنسپلز پہ تو تبھی ہم فلم اور ٹی وی کو انکلوڈ کریں میڈیا میں, یا اپنے آپ یوں کہیے کہ جسد قومی میں ہمارے لوگ ہوں, فنکار ہوں, اور وہ شرع صدر کے ساتھ ہی کام کریں کہ یہ غیر اسلامی کام نہیں کر رہا میں؟
دیکھیے بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو ہماری فقہ میں داخل ہو گئی ہیں, یعنی مثلا تصویر کی حرمت. میں نے 1970 میں اس کا تجزیہ کر کے بتایا تھا کہ اس طرح کی کوئی حرمت اسٹیبلش نہیں ہے, بعض روایتوں کو غلط سمجھا گیا ہے. اس وقت ایک طوفان اٹھا, اب یہ صورتحال ہے کہ میں نے تو آج تک کوئی تصویر اپنے انیشیٹو پر نہیں کھنچوائی, لیکن الحمدللہ سارے مخالفت کرنے والے بہت اہتمام اور خوشو خود سے کھنچوا رہے ہیں. اسی طرح لاؤڈ اسپیکر کے معاملے میں یہی ہوا. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں حرمت کا فتویٰ بے بنیاد تھا, وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جانا ہے. دیکھیے انسان کو اگر آپ دیکھیں تو انسان ایک اخلاقی وجود ہے, عقلی وجود ہے. انسان کے اندر ایک غیر معمولی جمالیاتی احساس پایا جاتا ہے. جب تک فن, فلسفہ, ادب وہ اس کے جمالیاتی احساس کی تسکین تک رہتا ہے, مذہب کو کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر. جس وقت وہ ولگیریٹی کی حدود میں داخل ہوتا ہے, ہر شریف النفس آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ نہیں, یہاں اس کو نہیں آنا چاہیے.
لیکن اس میں ایک اور پہلو بڑا عام ہے, وہ یہ کہ میڈیا جو ہے یا جو بھی ذرائع ابلاغ جب بھی رہے, ان کے اندر جو موضوعات ہیں اور ان کے اندر جو ایک ثقافت کی تحقیر ہے, جو ایک تنزلی پچھلے ہم 30-40-50 سال سے دیکھ رہے ہیں, اس میں ایک شعوری طور پہ جو لوگ 80-90% لوگ ہیں ان کے مسائل پر بحث نہیں ہوتی. ایون جو پولیٹیکل آپ کہہ رہے ہیں سیاست پہ بحث ہو رہی ہے, اس سیاست میں بھی جو سیاست چند اوپر کے لوگوں کی سیاست ہے, چند اوپر کے لوگوں کے آپس میں تنازعات ہیں, ایک ہی طبقے کے مختلف دھڑوں کی لڑائی ہے, اس پہ سارا میڈیا کنسنٹریٹ کر رہا ہے, لوگوں پہ نہیں کرتا. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کا وقت جو ہے وہ ایک سماج میں ایک انرشیا ہے, ایک جمود ہے, ایک سکوت ہے, اور یہی لوگ جب ابھریں گے تو پھر میڈیا کو مجبور ہوگا کریں گے.
کسی سیاست پر بھی اگر آپ نے گفتگو کیا تو سیاست اصل میں کیا ہے, سماج سے اس کا کیا تعلق ہے, سماجی حقائق سیاست میں کیسے ڈلتے ہیں, اس میں پارٹیاں کیسے وجود میں آنی چاہیے, ان کا کردار کیا ہونا چاہیے, اصل میں یہ بحثیں ہمارے ہاں نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جو سیاست زیر بحث آتی ہے وہ یہ ہے کہ فلاں بیان نواز شریف نے دیا ہے, فلاں عمران خان صاحب نے دیا ہے, اب اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے. تو وہ سیاست کی اس پستی کی طرف اشارہ
ہے. آپ ہماری رہنمائی کرتے کہ آج پاکستان کے اندر جو جمہوریت اور جمہوری سسٹم جاری ہے, آپ اسے جمہوریت سمجھتے ہیں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ جمہوریت کو اس کی صحیح روح کے مطابق دیکھیں تو ہم اس سے کوسوں دور ہیں ابھی. یعنی جمہوریت میں جس طریقے کا معاشرہ ہونا چاہیے, جس طرح سے معاشرے کو اس سے اپنا تعلق پیدا کرنا چاہیے, جس طرح کی آزادی رائے ہونی چاہیے, جس طرح کی دانش وجود میں آنی چاہیے, جمہوریت ایک پورا پیکج ہے. تو اس لحاظ سے تو ہم کوسوں دور ہیں. لیکن چلیے ایک عمل شروع ہو گیا کہ استبداد نہیں ہے, کم سے کم اپنی بات کہہ سکتے ہیں. اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں, میں آپ کو ایسے ممالک بتا سکتا ہوں مسلمانوں کے جس میں ہم یہ گفتگو کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بھی نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے پاکستان بہت بڑی نعمت ہے. یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جتنی آزادی اس وقت پاکستان میں ہم کو حاصل ہے, کم سے کم مسلم ممالک میں تو کہیں اور نظر نہیں آتی. یعنی ترکی کے بارے میں خیال تھا, وہاں بھی نہیں رہی.
یہ مایوسی میں ایک امید افزا بات ہے,
بہت بڑی بات. میں تو کہتا ہوں کہ قومی لحاظ سے بھی جتنا پوٹینشل ہماری قوم میں ہے, جتنے اعلیٰ درجے کے لوگ یہاں پیدا ہوتے ہیں, مذہب میں ہی آپ جو میرا اپنا خاص میدان ہے, جس درجے کا کام یہ بر صغیر میں پچھلے 300 سال میں ہوا ہے اور پاکستان میں ہوا ہے, میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ عالم عرب میں بھی نہیں ہو.
تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کہی ہے کہ کوسوں دور ہیں مسل جمہوریت سے, تو اب تو ایک انتخابات کا مرحلہ آنے والا ہے, تو آپ لوگوں کو کیا میسج دیں گے کہ وہ اچھی جمہوریت کے لیے کس طرح کے لوگوں کا انتخاب کریں؟ کیا ایسے لوگ موجود بھی ہیں سسٹم میں؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس طرح کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنے محلوں میں نکلیں اور نکل کے کوئی بہت ہی پاکیزہ کردار کا حامل آدمی تلاش کریں.
صادق اور امین تلاش,
جو اس وقت جماعتیں اور پارٹیاں موجود ہیں ان میں سے آپ کو بہتر کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. اس کے سوا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں. اور لوگوں کو بھی یہی مشورہ دینا چاہیے کہ وہ ایک مستحکم حکومت قائم کرنے میں مدد کریں. سب سے بڑی چیز جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے. یعنی انقلابی مزاج کا کوئی آدمی تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا انتشار خلفشار پیدا ہوتا ہے, کسی انقلاب کے لیے راستہ ہموار ہو. لیکن میں تجربے سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں نے ملیشیا میں بہت غور کے ساتھ ان کے سارے نظام کا مطالعہ کیا, سیاسی استحکام قوم کی تعمیر میں غیر معمولی کردار ادا کرتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ایک سائیکل میں سفر کر رہے ہیں. یعنی ہمارے ہاں سیاسی استحکام اور آگے بڑھنے کا عمل وہ بار بار منقطع ہو جاتا ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس میں لوگوں سے اتنی
ایک
بات
نیا رجحان جو سامنے آ رہا ہے جی, کہ اس سے پہلے تو مذہبی جماعتیں موجود تھیں, اب فرقہ واریت کی بنیاد پہ لوگ سیاست کے اندر اپنا رول ادا کرنے کے لیے آئے ہیں اور لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں, کہ اصل جو مذہبی جماعتیں تھیں وہ تو پیچھے رہ گئی ہیں, تو یہ ڈومینیٹ کرتے جا رہے ہیں. اس رجحان کو آپ کس طرح,
یہ بھی رجحان ہے اور دھرنے کا بھی رجحان ہے؟
تو ان مذہبی جماعتوں کا بھی قائل نہیں,
ہر بات پہ دھرنا.
یہ میرے نزدیک تو مذہبی بنیاد کے اوپر کوئی سیاسی جماعت نہیں بننی چاہیے. یہ چیز اصل میں اصول کے بالکل خلاف ہے. سیاسی جماعتیں قوم کو متحد کرنے کے لیے, ایک پلیٹ فارم دینے کے لیے بنتی ہیں. مذہبی فکر میں آپ ایک فرقے کی جماعت بنا دیتے ہیں. چنانچہ اس سے پہلے بھی جو ہمارے یہاں جماعتیں موجود ہیں مذہب کی بنیاد پر, وہ بنیادی طور پر فرقے ہیں. تو اس لیے سیاسی جماعت سیاسی جماعت کے طریقے پر بننی چاہیے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے تجربات ہماری اسٹیبلشمنٹ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد کرتی رہتی ہے. हम एक तजुर्बा कराची में देख चुके हैं और पूरा मुल्क बर्बाद होते देखा हमने, और एक तजुर्बा आप यहाँ देख रहे हैं, और मुझे अंदेशा है कि अगर इस तजुर्बे को वापस ना लिया गया तो एक और बर्बादी।
एस्टैब्लिशमेंट तो पाकिस्तान की है ना जी, पाकिस्तान
ये क्या शक है इसमें, और हम बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से उसी के तहत जीने के लिए।
वोट देने को आप एक मजहबी फरीजा समझते हैं?
मैं इसको एक कौमी फरीजा समझता हूँ। देखिए, हर चीज को मजहब से निकालने की जरूरत क्यों होती है? यानी मजहब का अपना एक दायरा है, वो बात करेगा। मैं एक कौम का फर्द हूँ, उस कौम में एक निज़ाम बनाया गया है, मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, एक शहरी की हैसियत से मेरा कौमी फर्ज है कि मैं जाऊँ और जाकर वोट दूँ। तो मेरे नज़दीक देखिए ये चीज भी देखनी चाहिए कि मजहब की मुदाखलत हमारे मामलात में बहुत महदूद है, उसको वहीं तक रहना चाहिए।
आपका ख्याल है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और जो उनके फौरन बाद हुकूमत का एक बाकायदा तरीका वजह भी किया गया और उसके तहत हुकूमत हुई भी और फतूहात भी हुई और स्टेबल गवर्नमेंट भी रही, लेकिन उसमें एक आदमी के लिए एक वोट नहीं था और साहिबुर राय अफराद की अहमियत थी और उसी की बुनियाद। आपका ख्याल है कि किसी स्टेज पे इस तरह का कोई सिस्टम हमारे मुल्क में या इस्लामी ममालिक में मुमकिन है या वो बेहतर हो सकती है?
नहीं, देखिए बात यह है कि एक है उसूल, उसूल कुरान ने बयान कर दिया है, अमरहुम शूरा बैनहुम, कि मुसलमानों का निज़ाम साहिब राय लोगों के मशवरे पर नहीं, उनके मशवरे पर मबनी होगा।
उनके मशवरे,
जी हाँ, कुरान मजीद के अल्फाज यही है, उसमें ये नहीं कहा गया, उसमें ये नहीं कहा गया कि मुसलमानों का निज़ाम फला फला तबके के मशवरे पर होगा, फला खानदान के मशवरे पर होगा, उलमा के मशवरे पर होगा, ये नहीं कहा गया। अमरहुम शूरा बैनहुम, मुसलमानों का नज़्म इज्तिमाई उनके बाहमी मशवरे पर मबनी होगा। तो हर आदमी जो मुसलमान था और उस रियासत का शहरी था उसमें राय देता था और उसकी राय सुनी जाती थी। मैं इसकी दसियों मिसालें आपको दे सकता हूँ। ये प्रिंसिपल है जो कुरान ने बयान कर दिया। जब एक उसूल का आप इतलाक करते हैं तो आप असल में मौजूद हालात में करते हैं, यानी जमहूरियत के उसूल का इतलाक जब कबायली निज़ाम में किया जाएगा तो वहां की हकीकतों के लिहाज से किया जाएगा। आज के ज़माने में ये मुमकिन हो गया है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, क्या हिंदुस्तान जैसे मुल्क में या अमेरिका जैसे बर आज़म में आप इंतखाबात करा सकते हैं। जिस ज़माने में मदीने की खबर दमिश्क पहुंचाने के लिए 2.5 महीने का सफर होता था, उसमें ये मुमकिन नहीं था। तो उस वक्त जो कबायली नज़म मौजूद था उसी को इस्तेमाल करके और ये फ़र्ज करके कि कबीलों के सरदार अपने अवाम का एतमाद रखते हैं, उनके मशवरे से एक नज़म कायम कर दिया गया। तो मेरे नज़दीक यही काबिल अमल सूरत है। आज भी आप जमहूरियत के बारे में प्रिंसिपल बयान करेंगे वो बलोचिस्तान में जब जमीनी हकीकत बनेगा तो और तरह बनेगा, ये जो पंजाब में बनेगा तो और तरह बनेगा।
एक इशू जो पाकिस्तान के अंदर हर सतह पे डिस्कस हो रहा है वो पाकिस्तान के अंदर करप्शन का रुझान है, बहसियत मजबूरी हम अब एक करप्ट कौम बन गए हैं, कि इस करप्शन के रुझान के की बुनियाद क्या थी, ये किस वजह से प्रमोट हुआ और इसके सदबाब के लिए क्या किया जा सकता है?
अगर आपका इशारा माली करप्शन, यानी करप्शन की तो 10,000 सूरतें हो सकती हैं, वो किन किन पहलुओं से मौजूद है, यानी यहाँ तो
रुपए पैसे के इस्तेमाल का वो जो बात कर रहे थे
माली करप्शन। देखिए, इंसान के अंदर लालच हिर्स ये चीजें मौजूद है, जब उसके लिए फजा हमवार हो जाती है तो वो उससे फायदा उठाता है। वो हमारे यहाँ सियासतदानों ने भी किया है, हमारी ब्यूरोक्रेसी ने भी किया है, यानी हर तबके की आप करप्शन की मिसालें जहां चाहें बयान कर सकते हैं, दे सकते हैं। उनमें से बाज़ चीजें वो हैं कि जो महज गुमान नहीं है, वाकया बन चुकी हुई हैं। तो करप्शन इस तरीके से आपकी पूरी सोसाइटी का इहाता किए हुए है। अब जाहिर है कि इसको खत्म करने का क्या तरीका है, हमारे यहाँ इस पर भी सियासत होती है माजरत के साथ। जब आप इस तरह के किसी मामले पर जो समाज की सतह पर आ चुका हो, जो नीचे उतर चुका हो, जिसमें आम आदमी से लेकर बड़े से बड़ा आदमी तक मुलव्वस हो, उसका इस तरीके से सियासतबाजी के तरीके से हल निकालते हैं तो सिर्फ इंतकामी सियासत पैदा होती है और कुछ नहीं होता। इसके लिए समाजी साइंस के उसूलों पर सोचना चाहिए। आप अपने माशरे की तामीर कैसे करते हैं, आप बैसियत मजमुई मीडिया का किरदार क्या मुतय्यन करते हैं, आप अपनी पार्लियामेंट के बारे में क्या इस्लाहात कर सकते हैं, आप इंतखाबी निज़ाम में क्या बेहतरी ला सकते हैं, आप एहतसाब के इदारे कैसे बना सकते हैं, आप अपनी अदलिया कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो बैसियत मजमुई पूरी सोसाइटी का नज़्म है जो मिलकर एक तदरीजी अमल के नतीजे में इसको दुरुस्त कर सकता
आगे है। बेहतरी नजर आ रही डॉक्टर साहब आपको इस सूरत हाल में? आपने
देखिए, मैं पुरउम्मीद रहने वाले लोगों में से हूँ, इस वजह से मैं तीन चीजों की बुनियाद पर हमेशा पुरउम्मीद रहता हूँ। एक तो जो मैं अपनी कौम को बहुत अंदर से जानता हूँ, मेरी पैदाइश देहात में हुई है, मैं जंगलों में रहा हूँ यहाँ इस मुल्क में, और फिर मैंने उसके शहर भी देखे और सब चीज़ें देखी हैं। मुझे अपनी कौम के अंदर जो इसका पोटेंशियल है बड़ा गैर मामूली मालूम होता है। दूसरा ये है कि इस वक्त अगर मैं पूरे आलम इस्लाम के ममालिक को सामने रख के देखूँ, देखिए मगरब से तो हम मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते, उसके पीछे तारीख भी है, उन कौमों की तरबियत भी है, बहुत बड़ा मामला है। हम मुसलमान तो अपनी ज़मीनी पर खड़े होकर बात कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान को सबसे बेहतर देखता हूँ, یعنی پاکستان میں
اسلامی ممالک میں آپ سب سے بہتر
جتنے ممالک بھی ہیں جتنے ممالک ہیں ان میں اس پہلو سے یعنی یہاں آپ بات کر سکتے ہیں اپنی بات پہنچا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب روزانہ کالم لکھ سکتے ہیں میں یہ گفتگو کر سکتا ہوں آپ دیکھیے مذہب جیسی چیز جو انتہائی جذباتی چیز ہے اس میں میں نے کم و بیش ریفارمیشن ریسٹرکشن کا پورا کام کر کے سامنے رکھ دیا اور بہرحال اس قوم کے اندر وہ کام کر رہا ہوں تو یہاں بہت مواقع ہیں یہ ٹھیک ہے کہ رد عمل بھی ہوتا ہے یہ درست ہے کہ لوگ مارے بھی جاتے ہیں لیکن بحثیت مجموعی ریاست کی سطح پر بہت کم استبداد ہے اگرچہ اس کی مثالیں بھی اب سامنے آنے لگ گئی ہیں لوگ غائب ہو جاتے ہیں لاپتہ ہو جاتے ہیں وہ بھی ہیں لیکن بہت کم جس طرح کی صورتحال بعض دوسری جگہوں پر ہے وہ نہیں ہے تیسری جو بہت بڑی چیز میں اپنی قوم میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ برا یا بھلا یہ کم و بیش مسلمہ بن گیا ہے کہ ہمیں جمہوریت کے راستے پر چلنا یعنی رکاوٹ آئے گی توڑا جائے گا عدم استحکام ہوگا لیکن یہ کہ ہمیں جمہوریت کے راستے پر چلنا ہے میرے نزدیک فصل نزاعات کے لیے جب آپ جمہوریت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو بہتری کی توقعات میرے اور آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں
صحیح
تو اس لیے میں ان تین وجوہ سے بہت پر امید
جو آج کل جو ہمارے سیاسی حالات ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں اور کچھ جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے اس طرف اشارہ بھی کیا اب ایک رواج سا بن گیا ہے آپ نے بہت سارے اپنے کئی پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم کسی چیز کے خلاف اگر احتجاج کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں لیکن ایک رواج بن گیا ہے کہ اب احتجاج کے بجائے دھرنا دیا جاتا ہے اور دھرنے میں جو ہے سڑک بلاک کر دی جاتی ہے اور حکومت کو اس بات پر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ جائز یا ناجائز جو بھی مطالبات ہیں انہیں ہر حال میں تسلیم کر لے تو یہ جو ایک رواج چل نکلا ہے جمہوری معاشرے میں خاص کر کے میں پاکستان کے تناظر میں بات کر رہا ہوں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں
اس کی کوئی گنجائش نہیں نہ دین میں نہ اخلاق میں نہ سیاسی روایات میں
احتجاج کرنا تو میرا حق ہے نا
آپ کا حق ہے لیکن آپ کو لوگوں کو آزار نہیں پہنچانا آپ کو لوگوں کو اذیت نہیں دینی آپ کوئی راستہ نہیں بند کر سکتے یعنی احتجاج مغربی ممالک میں بھی ہوتا ہے یا تو آپ ایک جلوس کی صورت میں گزر جائیے چلیے لوگ بھی چل رہے ہیں آپ بھی چلے گئے اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو پھر کسی ایسی جگہ بیٹھیے جہاں کسی کو اذیت نہ ہو
اگر کسی کو اذیت نہیں ہوگی تو حکومت کے کانوں پہ جوں بھی نہیں رہتی نا مسئلہ یہ
لیکن یہ ہے کہ دینی اور اخلاقی لحاظ سے حکومت کے کانوں پر جوں رینگنے کے لیے یہ اہتمام کرنا جائز نہیں ہے یعنی حکومت کو متوجہ کرنا پڑے گا اسی طرح سے جیسے شریف معاشروں میں کیا جاتا ہے مہذب معاشروں میں کیا جاتا ہے یہ تہذیب کے خلاف ہے دین کی صریح ہدایات کے خلاف ہے کہ آپ راستہ بند کر دیں آپ لوگوں کو آزار پہنچائیں آپ لاؤڈ اسپیکر پر مکانوں کے پاس بیٹھ کے تقریریں کریں نہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں آپ کو ایسی جگہ کا انتخاب کرنا پڑے گا اپنی بات کہنے کے لیے دنیا میں جو جمہوری ممالک ہیں ان میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے راستہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے اور ریاستیں جب کمزور ہو جاتی ہیں اس قابل نہیں رہتی کہ وہ اقدام کر سکے اس طرح کے مطالبات وہ اس وقت مانتی ہیں یہ آپ کیسے گوارا کر سکتے ہیں یعنی اس پیغمبر کی امت ہو کر جنہوں نے رستے کے اندر پڑے ہوئے کانٹے کے بارے میں بھی کہا کہ اس کو اٹھا دو رستے کا یہ حق بیان کیا کہ اس کے اندر کوئی لوگوں کے لیے زحمت نہیں ہونی چاہیے جب کسی موقع کے اوپر لشکر بھی جا رہا ہے اور اس نے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کی ہے تو سختی کے ساتھ اس سے منع کیا تو راستوں کو آپ کیسے بند کر سکتے ہیں اگر آپ کا حق احتجاج کرنا ہے تو لوگوں کا حق اس پہ سے گزرنا ہے اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہے یہ کام آپ نہیں کر سکتے دیکھیے جمہوری اصولوں کے اوپر آپ کو اپنی رائے دینے کا حق ہے اپنی بات کہنے کا حق ہے اجتماعی طور پر بات کہنے کا حق ہے کوئی سیاسی جماعت بنانے کا حق ہے آپ کو کوئی جلسہ کرنے کا حق ہے جلوس نکالنے کا حق ہے لیکن یہ تمام حقوق قاعدے اور قانون کے مطابق آپ کو ملیں گے جمہوریت انارکی کا نام نہیں ہے یہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک گروہ یا ایک گروپ اٹھے اور وہ اٹھ کر راستے بند کر دے لوگوں کے لیے اذیت پیدا کر دے ریاست کی گردن کے اوپر بندوق رکھ دے نہیں اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے یہ جو کچھ ہوگا ناجائز ہوگا اگر کوئی ریاست اس کو قبول کرتی ہے تو ایک ناجائز چیز کو قبول کرتی ہے ہر حال میں ان آداب کے اندر آپ کو احتجاج کرنا ہے
ناظرین ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے یہ ظاہر ہے کہ متفرق سوالات اور جوابات کی نشست تھی تو اس میں تو بہت سارے اور بھی سوالات آپ کے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہوں گے آپ ہمیں اس ای میل ایڈریس پہ بھیج سکتے ہیں ih@duniatv.tv کسی اور پروگرام میں جہاں پر ہم متفرق سوالات کی نشست رکھیں گے ان میں آپ کے سوالات کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے اللہ حافظ